الكفار وليجدوا اذ غضبت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. وہ وقت قابل ذکر ہے جب آپ صبح صبح آپ میدان میں گئے اور اپنے جوانوں کے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے اپنے کی مورچے متعین کر رہے تھے کہ اس مورچے میں تم بیٹھو, اس مورچے میں تم بیٹھو, اس میں تم بیٹھو. وہ غضبت من اہلک, اپنے گھر سے آپ نکلے, وہ وقت قابل ذکر ہے کہ صبح صبح آپ نکلے تو بوئ المؤمنین مقاعد للقتال, لڑنے کے لیے مسلمانوں کو الگ الگ اپنے اپنے مورچے پہ آپ بٹھانا چاہ رہے تھے. وہاں حضور نے بٹھایا اور پھر اسی طرح آگے یہ آیتیں چلی جا رہی ہیں. پھر اس کے بعد سورہ نساء ہے, سورہ نساء میں وافر مقدار میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد کی آیتیں اتاری ہیں اور اس میں یہی ہے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. یہ ضعفاء بچے عورتیں اور بوڑھے اور ضعیف لوگ یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة اهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا. تو یہ دعائیں مانگ رہے ہیں ضعیف لوگ, ما لکم لا تقاتلون, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑتے نہیں ہو. یہ کوئی تحریض ہے, یہ تحریض ہے, یہ ابھار ہے کہ آخر کیا چیز مانے ہیں کہ وہ غریب اور بیچارہ تو چیخ رہے ہیں اور وہ بلبلا رہے ہیں, کشمیر بھی بلبلا رہے ہیں, شیشان کا مسئلہ سامنے ہے, بوسنیا کا مسئلہ سامنے ہے, فلسطین کا مسئلہ سامنے ہے, سومال کا مسئلہ سامنے ہے, دوسرے علاقوں کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے, برما کا مسئلہ سامنے ہے, یہ سارے مسائل آپ کے سامنے ہیں اور وہ بیچارے یہی دعائیں مانتے ہیں کہ کب مجاہدین آئیں گے اور کب مسلمان آئیں گے اور ہماری مدد کب کریں گے. قرآن نے فرمایا ما لکم لا تقاتلون, اس طرح کئی آیتیں اس میں بھی ہیں اور اس طرح آگے پھر قرآن عظیم سورہ مائدہ ہے, سورہ مائدہ میں بھی کافی آیتیں جہاد کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. پھر آگے جائیں آپ قرآن عظیم میں سورہ انفال ہے, سورہ انفال کا دوسرا نام سورہ بدر ہے. سورہ بدر یس الکان انفال اول سے لے کر آخر تک, اول سے لے کر آخر تک پوری سورت 10 رکوعات پر مشتمل پوری سورت وہ جہاد کے متعلق ہے, پوری سورت, پوری سورت. اور اسی میں یہ آتے ہیں, اگر موقع ملا تو اس کے سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کر لوں گا کہ قرآن نے فرما قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم, لڑو ان کافروں سے. اب آسمان سے عذاب نہیں آئے گا, اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ان کافروں کو سزا دینا چاہتا ہے. مدد اللہ کی ہوگی لیکن ہاتھ تمہارے اٹھیں گے کافروں کے, اولے نہیں پڑیں گے اس پہ, آگ نہیں برسے گی اور زلزلے نہیں آئیں گے, ان کو ختم کر دیا جائے, بلکہ اب تو قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم, تمہارے ہاتھوں سے اللہ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے. اور اس کے 6 حکم اللہ نے فرمائے ہیں. بہرحال یہ سورہ انفال کے آیتیں مسلسل اس طرح وہ چلتی چلتی یہ 10 رکوعات پر مشتمل سورت جس کا دوسرا نام سورہ بدر. وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ, دیکھو یہ مالی غنیمت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا. آگے پھر سورہ توبہ ہے, سورہ توبہ میں اور بھی وجوہات ہے کہ بسم اللہ کیوں نہیں ہے, لیکن ایک وجہ یہ بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کو اٹھایا اور تلوار اٹھانے کے لیے اعلان عام کیا, تو اعلان عام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اس طرح غضب کے انداز سے اس سورت کو اٹھارا کہ اب کافروں کو مہلت نہیں ہے. تو وہاں اللہ نے رحمت کی وہ جو پہلی آئے تھے بسم اللہ اس کو بھی نہیں لکھا, لکھا ہے, لکھا ہے مفسرین نے بعد میں یہ لکھا ہے, یہ لکھی ہے یہ وجہ کہ بسم اللہ اس میں اس لیے نہیں ہے, بسم اللہ اس میں اس لیے نہیں ہے کہ اس میں تو ابتدائی سے وہ براءۃ من اللہ, اللہ بیزار ہے, اللہ کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہے, براءۃ من اللہ وہ رسول, اللہ کے اللہ کے رسول کی طرف سے وہ اذان من اللہ وہ اعلان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ 4 مہینے گھومو, 4 مہینے کے بعد تمہاری پٹائی ہوگی, پھر چھوڑیں گے نہیں, فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر, 4 مہینے تمہیں مہلت ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے. چنانچہ یہ 16 رکوعات پر یہ پوری سورت سورت توبہ یہ اول سے لے کر آخر تک یہ خالص جہاد پر اتری ہے. یہ صرف ایسے اہمیت کی طرح کہ قرآن نے اس کو کتنا مقام دیا ہے, یہ تقریبا 1.5 پارا بنتا ہے, یہ دونوں کو مقرر 1.5 پارا قرآن بنتا ہے, 1.5 پارا قرآن مسلسل تلسل کے ساتھ 1.5 پارا قرآن صرف اور صرف جہاد پر. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اسلام میں سب سے زیادہ فضائل جہاد کے ہیں, دوسرے نمبر پر فضائل علم کے ہیں, اور اسلام میں اگر پوری صورتیں اتری ہے تو توحید کے بارے میں پوری پوری صورتیں اتری ہے. اس کے علاوہ کسی اسلامی حکم کے متعلق اول سے لے کر آخر تک پوری صورت کبھی نہیں اتری ہے, پوری صورت اگر اتری ہے اول سے آخر تک وہ صرف جہاد کے بارے میں. تو توحید کے بعد صرف جہاد کے مطابق پوری کی پوری سورتیں اتری ہیں. سورہ احزاب ہے وہ پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کہتا ہے اور کئی رکوعات پر مشتمل وہ ایک حصہ ہے سورہ احزاب کا, اور نام بھی احزاب غزوہ خندق کے نام پہ اس کا نام ہی سورہ احزاب رکھا ہے. احزاب جمع حزب کی ہے اور حزب گروہ کو کہتے ہیں. یہ گروہ اور گروہ تمام عرب اکٹھے ہو گئے تھے اور مسلمانوں پہ چڑھائی کے لیے مدینہ منورہ آئے. ایک روایت میں 10,000, دوسرے میں 12,000 اور تیسری روایت میں 20,000 کا لشکر یہ مدینہ پہ چڑھایا تھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمانوں نے مقابلہ کیا. 25 دن تک مقابلہ ہوا, پھر 28th day اور ہوا اللہ نے بھیج دی اور کفار ویسے پستا ہو چکے تھے اور لڑائی میں ناکام ہو چکے تھے, پھر واپس چلے گئے. اس کے بعد حضور نے فرمایا اب آئندہ چڑھائی ہم کریں گے, اور یہ اقدامی جہاد کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کیا کہ کافر اگر نہیں بھی لڑیں گے تو ہم لڑائی کے لیے جائیں گے. یہ تمام کتابوں نے اس بات کو خاص طور پہ ذکر کیا کہ کافر اگر نہیں بھی لڑیں گے مسلمان کو کافر کے ساتھ لڑنے کی اجازت ہے اور حکم ہے کہ ان کے ساتھ لڑے کیونکہ باغی مخلوق ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سورہ محمد ہے. سورہ محمد کا جلالین کو آپ اٹھا کر دیکھیں, اس کا دوسرا نام سورۃ القتال ہے. سورہ محمد کا دوسرا نام سورۃ القتال ہے اور اس میں لفظ قتال مذکور ہے. وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضُرْبَ الرِّقَابِ, گردنے اڑاؤ. اور سورہ محمد سورۃ القتال وہ کہ اشارہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قتال یہ ایک ہی چیز ہے. قتال کوئی الگ چیز نہیں, جہاد ہے, جہاد مقدس. اور اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں نبی السیف مدینہ منورہ کے محراب کے پاس اس طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے ساتھ جو نام چلے آ رہے ہیں, ایک نام ہے نبی السیف, تلوار والا نبی, تلوار والا نبی, اور رسول الملاحم, رسول الملاحم. تو صاحب الجبل الاحمر سرخ اونٹ والے, اونٹ پہ سوار ہو کر تلوار کو سوچ کر اور کفاروں کے ساتھ لڑیں گے, گھمسان کی لڑائیوں والا نبی. تو یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, گھمسان کی لڑائیوں والا نبی. تو گھمسان کی لڑائیاں تو ہے کہ 10 سال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لڑائیاں لڑی, 56 چھاپہ مار دستے بھیجے اور 27 جنگوں میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی, اور صرف یہ 10 سال کی عمر میں. تو بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یہ سورہ محمد کے بعد سورہ فتح ہے. یہ سورہ فتح, یہ فتح اور شکست, یہ دو نام ہوتے ہیں جنگ کی بنیادی چیز. نصر من اللہ و فتح قریب. انا فتحنا لك فتحا مبینا, میں نے تجھے واضح فتح عطا کیا. پوری سورت جو ہے جہاد کے متعلق ہے. اس کے بعد ایک اور سورت ہے, اس کا نام سورت حدید ہے, سورہ حدید. سورہ حدید میں لوہے کا ذکر ہے, لوہا, سورہ وہ جس میں لوہے کا ذکر ہو, سورۃ الحدید لوہا. اس لوہے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید, میں نے لوہا اتارا ہے اور اس میں بڑی سخت جنگ ہے. لوہا اتارا ہے, اس میں بڑی سخت جنگ ہے, اور آپ کے ساتھ میں دن بھر یہی لوہا کھول رہے ہو اور جوڑ رہے ہو, یہی لوہا ہے. فیہ بأس شدید, اور فرمایا منافع للناس, لوہا کچھ منافع بھی ہیں. لیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب, یہ الفاظ لیعلم اللہ, تاکہ اللہ جان لے, اللہ جان لے, اللہ پہچان لے, من ینصرہ ورسلہ بالغیب, کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد اس لوہے کے ذریعے سے کون کرتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کہ لوہا خیرات میں دے دینا, یا لوہا اسٹور کر کے کوئی فیکٹری کا لگانا, یا رسول کریم صلی اللہ کے لیے لوہا یہ کہ حضور کی مدد ہو جائے لوہے کے ذریعے سے, یا اللہ کی مدد ہو جائے لوہے کے ذریعے سے, یہ کوئی کمپنی قائم کرنا تو نہیں ہے, نہ دکان کا ڈالنا ہے اور نہ لوہا بیچنا ہے, نہ لوہا خیرات کرنا ہے. لوہے سے مراد یہی اسلحہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوہا اتارا ہے, اس لوہے سے اٹھاؤ کام لو اس سے اور بنے گے. چنانچہ جو بھی جنگی چیزیں ہیں تقریباً لوہا اس نے جو کردار ادا کیا ہے اور جو کردار اب بھی ادا کر رہا ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, اس کے لیے تفصیل میں نہیں جا سکتا. اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو جہاد افغانستان نامی کتاب ہے, یہ مولانا نور محمد صاحب کا, اس نے اس آیت کے وہ انزلنا الحدید کے تحت ایک تفصیلی وہ بیان دیا ہے بہت بہتر انداز میں. ابو الکلام آزاد کے ایک لمبے چوڑے ایک بیان اس نے وہ بھی اپنے کتاب میں درج کیا ہے, اور اپنا ایک بار بہترین انداز میں اس نے اس کی تشریح کی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید کے بعد آپ دیکھیں گے جو سورت عادیات ہے, سورہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا, یہ اس کا ترجمہ یہ ہے والعادیات ضبحا, قسم ہے ان گھوڑوں پہ ضبحا جو دوڑتے ہوئے ہانپنے لگ جائے, ہانپ سے زیادہ دوڑ لگا کے ہاف نے. یہ آپ بھی جانتے آپ تو الحمدللہ گھوڑے نہیں ہیں, لیکن وہ ہافنا ہے بہرحال دوڑتے دوڑتے وہ ہافنا فلموریات قدحن, دوڑنے میں جب وہ ٹکراتے ہیں پتھروں سے تو نیچے نال لگے ہوئے ہوتے ہیں, جنگی ہونے کے نیچے لوہا ہوتا ہے, وہ لوہے جب پتھر سے ٹکرائے تو اسے آپ کی چنگاریاں نکلتی ہے. تو فرما والموریات قدحن, ان گھوڑوں کی قسم جو آپ کی چنگاریاں ٹاپے مار کر ٹاپوں کو مار کر آپ کی چنگاریاں برتاتی, فلموریات قدحن ہدف مار کر ٹاپوں کو اس نیچے آپ کی چنگاریاں یہ دوڑ کی وجہ سے. تو یہ جو آوازیں ہیں گھوڑے جب دوڑتے ہیں اور یہ مجاہدین جب اپنے خاص مشن پہ جاتے ہیں بالکل آواز ایک جیسی آواز 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 ایک جیسے بوٹوں کے آواز اور ان کے ٹاپوں کے آواز ایک ہی جیسے. آگے فرمایا فل مغیرات سبحان ان گھوڑوں کے قسم جو صبح کے وقت یہ کفار پہ جا کر کے غارت ڈالتے ہیں. مغیرات سبحان صبح کے وقت, یہ فوجی کارروائی ہمیشہ فوجی کارروائی صبح کے وقت ہوتا ہے. تو لوگوں کا بتایا ایک فرمایا کہ برکت کا وقت ہے, نصرت کا وقت ہے, عصر کے وقت حملہ کرو, اور دوسرے فرمایا کہ فجر کے وقت حملہ کرو. چنانچہ جہاد افغانستان میں تعارض کی یہی دو ٹائم ہوتے تھے, یا رات کے پچھلے حصے میں اور یا عصر کے وقت. عصر کے وقت اللہ کی مدد اترتی ہے, اور حضور نے فرمایا کہ جب جنگ میں کوئی پیچیدگی ہو تو جنگ کو طول دو تاکہ عصر کا وقت آ جائے, اور عصر کے وقت اللہ مدد کرتا ہے. اور ایک یہ فجر کیا ہوا وقت, جیسے ابھی میں نے بتایا کہ حضور نے وہاں نہ اللہ اکبر خریبت خیبر انا اذا نزلنا ساحت القوم, تو دیکھیں فاسر نبی نقال فاسر نے ان گھوڑوں کی قسم جو دوڑ کر وہ پیچھے غبار اڑا کر کے چھوڑ دیتے. نقا نقا یہ غبار جنگ, اثر نبی نقال اپنے پیچھے غبار جنگ چھوڑتے ہیں. تو یہ گھوڑے جب دوڑتے پیچھے غبار اٹھتا ہے, یہ تو مجاہدین جب جاتے ہیں دوڑ لگاتے ہیں تو پیچھے یہ غبار ہے, تو غبار تو بد غبار ہی غبار ہے, جہاد میں تو غبار ہی غبار ہے. اور اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ جہاد کا غبار جہاں لگا اور جہنم کی آگ, یہ دونوں چیزیں اکٹھا جمع نہیں ہو سکی, گویا کہ یہ آدمی جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. اور دوسری حدیث میں جو ہے کہ مجاہد مسلمان جب قیامت کے روز آئے گا اللہ کے سامنے اور اس کے جسم میں جہاد کی کوئی نشانی نہیں ہوگی تو اس کی ایمان میں نقص ہوگا. حدیث صاحب فی سلما وہ نقص ہوگا اس کی ایمان میں, کنڈ ہوگا ایمان میں, ایک درد اور ایک کنڈ اور ایک نقص ہوگا. تو اس کے ساری ہی حدیث نے یہ ذکر کیا, یا تو ظاہری زخم لگ جائے, اگر ظاہری زخم نہ لگے تو یہ جو گرد و غبار جسم پہ پڑتا ہے اس کا ایک اثر قیامت میں ظاہر ہوگا. تو یہ گرد و غبار ہے فوسط نبی فوسط نبی جمع, اور یہ آخری جملہ ہے فوسط نبی جمع ان گھوڑوں کے قسم جو کفار کے جمگٹے میں وہ بیچ میں گھس کر کے داخل ہو جاتے ہیں, گھس کر کے داخل ہو جاتے. ایسے گھوڑے بھی ہیں جنہوں نے تکبیر کا جواب دیا ہے اور جنہوں نے باقاعدہ جہاد میں مجاہدین کی طرح عملی طور پہ آگے بڑھے ہیں. یوں لگ رہا تھا صحابہ کے پاس گھوڑوں میں یوں لگ رہا تھا کہ گویا کہ یہ گھوڑے خود اس سوار کے بغیر وہ لڑنا چاہتے ہیں, اور حضرت زرار بن عذبہ نے تو کئی دفعہ اپنے گھوڑے کو کہا بھی ہے کہ میرے گھوڑے یہ وقت بہت سخت ہے, اس میں میرا ساتھ دو, اس میں تھکاوٹ سے کام مت لو, سستی سے کام مت لو, میرا ساتھ دو, اگر میرا ساتھ نہیں دیا تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جا کر تیری شکایت کروں گا. یہ الفاظ ہے. تو کہتے ہیں یہ جملہ جب کہہ دیا تو گھوڑا ہنہنا لگا اور ہنہنا لگا, ایسا چست ہوا اور ایسا چالاک ہوا اور وہ اس پہ سوار ہوا اور آگے جا کے وہ جھنگٹے میں داخل ہوا. تو وقت نبی جمع. اس کے بعد آخری سورت قرآن عظیم کی ہے, وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, جب فتح آ جائے اللہ کی نصرت آ جائے تو آپ دیکھو گے کہ تھوڑا تھرڈ لوگ اسلام میں داخل ہوں گے. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, کفر کی زنجیر ٹوٹ جائے گی, ظلم کی زنجیر ٹوٹ جائے گی, یہ عام افراد انسانی آزاد ہو جائیں گے, آزاد نگاہوں سے جب اسلام کو دیکھیں گے تو اسلام کی خوبی نظر آئے گی, وہ جکڑے ہوئے نہیں ہوں گے, وہ پکڑے ہوئے وہ نہیں ہوں گے, وہ آزاد ہوں گے ظالمانہ نظام سے. جب آزاد ہو جائے تو آزاد ہونے کے بعد وہ تھوڑا بڑا اسلام میں داخل ہوگی. چنانچہ مکہ مکرمہ جب فتح ہوا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, سنۃ الوفود, وہ تعداد لگانا مشکل ہے کہ کتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے, پورا جزیرہ عرب اسلام میں داخل ہوا. وہ ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک علاقہ جب فتح ہو جاتا ہے تو وہاں کے کفار اسلام میں داخل ہوتے ہیں. اور میری تاریخ میں جو پڑا تو کئی ہزار جرنیل, یہ شام اور مصر اور فارس میں کئی ہزار جرنیل مسلمان ہوئے ہیں, اور جو عام انسان مسلمان ہوئے ہیں اس کی تو تعداد ہی لگانا مشکل ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ صبح سندھ میں جو محمد ابن قاسم رحمہ اللہ آئے تھے, 12,000 لشکر, 12,000 فوج عراق سے لائے تھے, لیکن یہاں سے جب واپس جا رہا تھا 90,000 فوج 99 ہزار فوج، یہ 12 ہزار کو ہٹا کے یہ 78 ہزار فوج جو اس کے فوجی تھے، یہ صرف اور صرف وہ لوگ تھے جو سندھ کے اندر مسلمان ہوئے اور پھر فوج میں بھرتی ہوئی اور پھر ان کے فوج بنے. 78 ہزار آدمی صرف فوجی بنے محمد ابن قاسم کے. افواجا، اب میں آپ کو کہہ دیتا ہوں جاؤ وہاں اور قرآن عظیم بھی لے جاؤ اور مکہ مکرمہ کی تصویر بھی لے کر کے سامنے کر لو، تمام علماء کو جمع کر لو، یہ نرسمہ راؤ ملعون جو ہے یہ کبھی اسلام قبول نہیں کرے گا. اور یہ چرمن کو کے پاس ہے یا جن دیا اوپنگ، یہ لیشا اوٹنگ، یہ بڑے ہوا ہوا، یہ لوگ کبھی بھی مسلمان نہیں ہوں گے، کبھی مسلمان نہیں ہوں گے. لیکن جب اس کی ذرا ادھر ادھر سے ٹکائی ہوئی ٹکائی ہوئی ادھر کی ٹکائی ہوئی ادھر کی ٹکائی ہوئی اور ان کی یہ طاقت ٹوٹ گئی، ٹوٹنے کے بعد آپ دیکھو گے کہ یہ ہندوستان کے عام لوگ اسلام میں آپ دیکھیں گے، اسلام میں داخل ہو. اب یاد ہے کہ اس سرزمین میں جتنے بھی بدمنی ہو یا کچھ بھی ہو یا جتنے بھی خلوچار ہو، آپ کے دیجیے کی منس کو تو آپ دکھائیں ذرا، جو آگے دکھا رہا ہے جو گھوم رہا ہو، یہ سر جھکائے ہوئے چھپکے سے اور ہاتھ میں تصویر لیے ہوئے تصویر کہتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے جناب، ہم مسلمان ہو گئے. تو یہ تھوڑا بہت اسلام میں داخل ہوتے پھر ان کی تربیت کرو. وہ جو مانے ہے وہ مانے ختم ہو جاتا ہے، اسلام کی خوبی کو دیکھ لیں. اللہ کے اللہ کے رسول کی طرف سے وہ اذان من اللہ، وہ اعلان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ 4 مہینے گھومو، 4 مہینے کے بعد تمہاری پچائی ہوگی، پھر چھوڑیں گے نہیں. فصیح فی الارض اربع اشہر، 4 مہینے تمہیں مہلت ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے. چنانچہ یہ 16 رکوعات کر یہ پوری سورت سورت توبہ یہ اول سے لے کر آخر تک یہ خالص جہاد پر اتری ہے. یہ صرف اس اہمیت کی طرح کہ قرآن نے اس کو کتنا مقام دیا ہے، یہ تقریبا 1.5 پارا بنتا ہے، یہ دونوں کو ملا کر 1.5 پارا قرآن بنتا ہے. 1.5 پارا قرآن مسلسل تسلسل کے ساتھ 1.5 پارا قرآن صرف اور صرف جہاد پر. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اسلام میں سب سے زیادہ فضائل جہاد کی ہیں، دوسرے نمبر پر فضائل علم کے ہیں. اور اسلام میں اگر پوری صورتیں اتری ہے تو توحید کے بارے میں پوری پوری صورتیں اتری ہے. اس کے علاوہ کسی اسلامی حکم کے متعلق اول سے لے کر آخر تک پوری صورت کبھی نہیں اتری ہے. پوری صورت اگر اتری ہے اول سے آخر تک وہ صرف جہاد کے بارے میں، توحید کے بعد، توحید کے بعد صرف جہاد کے متعلق پوری کی پوری صورتیں اتری ہیں. سورہ احزاب ہے، وہ پورا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کہتا ہے اور کئی رکوعات پر مشتمل وہ ایک حصہ ہے سورہ احزاب کا، اور نام بھی احزاب غزوہ خندق کے نام پہ اس کا نام ہی سورہ احزاب رکھا ہے. احزاب جمع حزب کی ہے اور حزب گروہ کو کہتے ہیں. یہ گروہ اور گروہ تمام عرب اکٹھے ہو گئے تھے اور مسلمانوں کی چڑھائی کے لیے مدینہ منورہ آئے، ایک روایت میں 10,000، دوسرے میں 12,000 اور تیسری روایت میں 20,000 کا لشکر یہ مدینہ پہ چڑھایا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمانوں نے مقابلہ کیا، 25 دن تک مقابلہ ہوا. پھر 28 دن اور ہوا اللہ نے بھیج دی اور کفار ویسے پستا ہو چکے تھے اور لڑائی میں ناکام ہو چکے تھے، پھر واپس چلے گئے. اس کے بعد حضور نے فرمایا اب آئندہ چڑھائی ہم کریں گے. اور یہ اقدامی جہاد کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کیا کہ کافر اگر نہیں بھی لڑیں گے تو ہم لڑائی کے لیے جائیں گے. یہ تمام کتابوں نے اس بات کو خاص طور پہ ذکر کیا کہ کافر اگر نہیں بھی لڑیں گے، مسلمان کو کافر کے ساتھ لڑنے کی اجازت ہے اور حکم ہے کہ ان کے ساتھ لڑے، کیونکہ باغی مخلوق ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے سورہ محمد ہے، سورہ محمد کا جلالین کو آپ اٹھا کر دیکھیں، اس کا دوسرا نام سورۃ القتال ہے. سورہ محمد کا دوسرا نام سورۃ القتال ہے اور اس میں لفظ قتال مذکور ہے. وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضُرْبَ الرِّقَابِ، گردنے اڑاؤ. اور سورہ محمد سورۃ القتال، گویا کہ اشارہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قتال یہ ایسی چیز ہے، قتال کوئی الگ چیز نہیں، جہاد ہے، جہاد مقدس. اور اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں نبی السیف مدینہ منورہ کے محراب کے پاس اس طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے ساتھ جو نام چلے آ رہے ہیں، ایک نام ہے نبی السیف، تلوار والا نبی، تلوار والا نبی، اور رسول الملاحم، رسول الملاحم. تو صاحب الجبل الاحمر، صرف اونٹ والے، اونٹ پہ سوار ہو کر تلوار کو سوچ کر اور کفاروں کے ساتھ لڑیں گے، گھمسان کی لڑائیوں والا نبی. تو یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، گھمسان کی لڑائیوں والا نبی. تو گھمسان کی لڑائیاں تو ہے کہ 10 سال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لڑائیاں لڑی، 56 چھاپہ مار دستے بھیجے اور 27 جنگوں میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، اور صرف یہ 10 سال کی عمر میں. تو بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سورہ محمد کے بعد سورہ فتح ہے، یہ سورہ فتح، یہ فتح اور شکست، یہ دو نام ہوتے ہیں جنگ کی بنیادی چیز. نصر من اللہ و فتح قریب. ہاں فتحنا لك فتحا مبینا، میں نے تجھے واضح فتح عطا کیا. پوری سورت جو ہے جہاد کے متعلق ہے. اس کے بعد ایک اور سورت ہے، اس کا نام سورت حدید ہے، سورہ حدید. سورہ حدید میں لوہے کا ذکر ہے، لوہا سورہ، وہ سورت جس میں لوہے کا ذکر ہو، سورت الحدید لوہا. اس لوہے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید، میں نے لوہا اتارا ہے اور اس میں بڑی سخت جنگ ہے. لوہا اتارا ہے اس میں بڑی سخت جنگ ہے، اور آپ کے ساتھ میں دن بھر یہی لوہا کھول رہے ہو اور جوڑ رہے ہو، یہی لوہا ہے. فیہ بأس شدید، اور فرمایا منافع للناس، لوہے کو کچھ منافع بھی ہیں. لیعلم اللہ من ینصره ورسله بالغیب، یہ الفاظ لیعلم اللہ، تاکہ اللہ جان لے، اللہ جان لے، اللہ پہچان لے، من ینصره ورسله بالغیب، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد اس لوہے کے ذریعے سے کون کرتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کہ لوہا خیرات میں دے دینا، یا لوہا اسٹور کر کے کوئی فیکٹری کا لگانا، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوہا یہ کہ حضور کی مدد ہو جائے لوہے کے ذریعے سے، یا اللہ کی مدد ہو جائے لوہے کے ذریعے سے، یہ کوئی کمپنی قائم کرنا تو نہیں ہے، نہ دکان کا ڈالنا ہے، اور نہ لوہا بیچنا ہے، نہ لوہا خیرات کرنا ہے. لوہے سے مراد یہی اسلحہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوہا اتارا ہے، اس لوہے سے فائدہ اٹھاؤ، کام لو اس سے، اور اس کے ہتھیار بنیں گے. چنانچہ جو بھی جنگی چیزیں ہیں تقریباً لوہا اس میں شامل رہتا ہے، جتنے بھی حربے ہوں لوہا اس میں شامل رہتا ہے. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ليعلم الله من ينصره، کہ اللہ کی مدد کون کرتا ہے اس لوہے کو اٹھا کر. تو اللہ کی مدد یعنی اللہ کے دین کی مدد. اور میرا یہ ایمان ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اللہ کے دین کی مدد کے لیے کلاشن کوف نے جو کام کیا ہے شاید کسی اور چیز نے کیا ہو. پوری دنیا میں یہ جو بندوق ہے نا، یہ کلاشن کوف، اور بھی بندوق بڑے ہیں، لیکن اس نے جو کردار ادا کیا ہے اور جو کردار اب بھی ادا کر رہا ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس کی میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہتے تو جہاد افغانستان نامی کتاب ہے، یہ مولانا نور محمد صاحب کا، اس نے اس آیت کے تحت، وہ انزلنا الحدید کے تحت ایک تفصیلی وہ بیان دیا ہے، بہت بہتر انداز میں ہے. ابوالکلام آزاد کے ایک لمبے چوڑے ایک بیان اس نے وہ بھی اپنے کتاب میں درج کیا ہے، اور اپنا ایک بہترین انداز میں اس نے اس کی تشریح کی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید کے بعد آپ دیکھیں گے جو سورت عادیات ہے، سورہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، یہ اس کا ترجمہ یہ ہے، والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کے ضبحا جو دوڑتے ہوئے ہانپنے لگ جائے، ہانپ زیادہ دوڑ لگا کے ہانپ، یہ آپ بھی جانتے، اب تو الحمدللہ گھوڑے نہیں ہے، لیکن وہ ہانپنا ہے، بہرحال دوڑتے دوڑتے وہ ہانپنا. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، دوڑنے میں جب وہ ٹکراتے ہیں پتھروں سے تو نیچے نال لگے ہوئے ہوتے ہیں، جنگی گھوڑے کے نیچے لوہا ہوتا ہے، وہ لوہے جب پتھر سے ٹکراتے ہیں تو اسے آپ کی چنگاریاں نکلتی ہیں. تو فرما والموریات فتحا، ان گھوڑوں کی قسم جو آپ کی چنگاریاں ٹاپے مار کر، ٹاپوں کو مار کر آپ کی چنگاریاں برکاتی. والموریات فتحا، فتح فتح مار کر ٹاپوں کو، اس نیچے آپ کی چنگاریاں یہ دوڑ کی وجہ سے. تو یہ جو آوازیں ہیں، گھوڑے جب دوڑتے ہیں اور یہ مجاہدین جب اپنے خاص مشن پہ جاتے ہیں، بالکل آواز ایک جیسی، آواز 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 ایک جیسے، بوٹوں کے آواز اور ان کے ٹاپوں کے آواز ایک ہی جیسے. آگے فرمایا فالمغیرات صبحا، فالمغیرات صبحا، ان گھوڑوں کے قسم جو صبح کے وقت یہ کفار پہ جا کر کے غارت ڈالتے ہیں. مغیرات صبحا، صبح کے وقت، یہ فوجی کارروائی ہمیشہ فوجی کارروائی صبح کے وقت ہوتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اوقات بتائے، ایک فرمایا کہ برکت کے وقت ہے، نصرت کے وقت ہے، عصر کے وقت حملہ کرو، اور دوسرے فرمایا کہ فجر کے وقت حملہ کرو. چنانچہ جہاد افغانستان میں تعارض کے یہی دو ٹائم ہوتے تھے، یا رات کے پچھلے حصے میں اور یا عصر کے وقت. عصر کے وقت اللہ کی مدد اترتی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جب جنگ میں کوئی پیچیدگی ہو تو جنگ کو طول دو تاکہ عصر کا وقت آ جائے، اور عصر کے وقت اللہ مدد کرتا ہے. اور ایک یہ فجر کیا ہوا وقت، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ حضور نے وہاں نعرہ اللہ اکبر خربت خیبر، انا اذا نزلنا ساحۃ القوم فساء صباح المنذرین. تو دیکھیں فاسر نبی نقان، فاسر نے ان گھوڑوں کی قسم جو دوڑ کر وہ پیچھے غبار اڑا کر کے چھوڑ دیتے، نقا نقا یہ غبار جنگ، اثر نبی نقان اپنے پیچھے غبار جنگ چھوڑتے ہیں. تو یہ گھوڑے جب دوڑتے پیچھے غبار اٹھتا ہے. یہ تو مجاہدین جب جاتے ہیں دوڑ لگاتے ہیں تو پیچھے یہ تو غبار ہے, تو غبار تو غبار ہی غبار ہے, جہاد میں تو غبار ہی غبار ہے. اور اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ جہاد کا غبار جہاں لگا اور جہنم کی آگ, یہ دونوں چیزیں اکٹھا جمع نہیں ہو سکتی. گویا کہ یہ آدمی جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. اور دوسری حدیث میں جو ہے کہ مجاہد مسلمان جب قیامت کے روز آئے گا اللہ کے سامنے اور اس کے جسم میں جہاد کی کوئی نشانی نہیں ہوگی تو اس کی ایمان میں نقص ہوگا. حدیث صاف فی صلاح وہ نقص ہوگا, اس کی ایمان میں کنڈ ہوگا. ایمان میں ایک برد اور ایک کنڈ اور ایک نقص ہوگا. تو اس کی ساری ہی حدیث میں یہ ذکر کیا یا تو ظاہری زخم لگ جائے, اگر ظاہری زخم نہ لگے تو یہ جو گرد و غبار جسم پہ پڑتا ہے اس کا ایک اثر قیامت میں ظاہر ہوگا. تو یہ گرد و غبار ہے. فوسط نبی ہی نق فوسط نبی ہی جمع, اور یہ آخری جملہ ہے, فوسط نبی جمع ان گھوڑوں کی قسم جو کفار کے جمگٹے میں وہ بیچ میں گھس کر کے داخل ہو جاتے ہیں, گھس کر کے داخل ہو جاتے ہیں. ایسے گھوڑے بھی ہیں جنہوں نے تکبیر کا جواب دیا ہے اور جنہیں باقاعدہ جہاد میں مجاہدین کی طرح عملی طور پہ آگے بڑھے ہیں. یوں لگ رہا تھا صحابہ کے بعض گھوڑوں میں یوں لگ رہا تھا کہ گویا کہ یہ گھوڑے خود اس سوار کے بغیر وہ لڑنا چاہتے ہیں. اور حضرت زرار بن اسود نے تو کئی دفعہ اپنے گھوڑے کو کہا بھی ہے کہ میرے گھوڑے یہ وقت بہت سخت ہے, اس میں میرا ساتھ دو, اس میں تھکاوٹ سے کام مت لو, سستی سے کام مت لو, میرا ساتھ دو. اگر میرا ساتھ نہیں دیا تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جا کر تیری شکایت کروں گا. کہ الفاظ کے تو کہتے ہیں یہ جملہ جب کہہ دیا تو گھوڑا ہلنا ہلنا لگا, ایسا چست ہوا اور ایسا چالاک ہوا اور وہ اس پہ سوار ہوا اور آگے جا کے وہ جھمگٹے میں داخل ہوا. تو وسط نبی جمع. اس کے بعد آخری سورت قرآن عظیم کی ہے, وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. جب فتح آ جائے اور اللہ کی نصرت آ جائے تو آپ دیکھو گے کہ تھوڑا دھڑ لوگ اسلام میں داخل ہوں گے. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, کفر کی زنجیر ٹوٹ جائے گی, ظلم کی زنجیر ٹوٹ جائے گی, یہ عام افراد انسانی آزاد ہو جائیں گے. آزاد نگاہوں سے جب اسلام کو دیکھیں گے تو اسلام کی خوبی نظر آئے گی, وہ جکڑے ہوئے نہیں ہوں گے, وہ پکڑے ہوئے وہ نہیں ہوں گے, وہ آزاد ہوں گے ظالمانہ نظام سے. جب آزاد ہو جائے تو آزاد ہونے کے بعد وہ تھوڑا بڑا اسلام میں داخل ہوں گی. چنانچہ مکہ مکرمہ جب فتح ہوا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, سنۃ الوفود, تعداد لگانا مشکل ہے کہ کتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے. پورا جزیرہ عرب اسلام میں داخل ہوا. گویا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک علاقہ جب فتح ہو جاتا ہے تو وہاں کے کفار اسلام میں داخل ہوتے ہیں. اور میں نے تاریخ میں جو پڑھا تو کئی ہزار جرنیل, یہ شام اور مصر اور فارس میں کئی ہزار جرنیل مسلمان ہوئے ہیں, اور جو عام انسان مسلمان ہوئے ہیں اس کی تو تعداد ہی لگانا مشکل ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ صبح سندھ میں جو محمد ابن قاسم رحمہ اللہ آئے تھے, 12,000 لشکر تھا, 12,000 فوج عراق سے لائے تھے, لیکن یہاں سے جب واپس جا رہا تھا 90,000 فوج, 90,000 فوج. یہ 12,000 کو ہٹا کے یہ 78,000 فوج جو اس کے فوج ہی تھے, یہ صرف اور صرف وہ لوگ تھے جو سندھ کے اندر مسلمان ہوئے اور پھر فوج میں بھرتی ہوئی اور پھر ان کے فوج بنے. 78,000 آدمی صرف فوج ہی بنے محمد ابن قاسم کے. تو یہ وہاں افواجا. اب میں آپ کو کہہ دیتا ہوں جاؤ وہاں اور قرآن عظیم بھی لے جاؤ اور مکہ مکرمہ کی تصویر بھی لے کر کے سامنے کر لو, تمام علماء کو جمع کر لو, یہ نرسمہا راؤ ملعون جو ہے یہ کبھی اسلام قبول نہیں کرے گا. اور یہ چننکوں کے پاس ہے, یا جنگ دیو پنگ, یہ لی چاؤ چنگ, یہ بڑے ہوا ہوا, یہ لوگ کبھی مسلمان نہیں ہوں گے, کبھی مسلمان نہیں ہوں گے. لیکن جب اس کے ذرا ادھر ادھر سے چکائی ہوئی ٹکائی ہوئی اور ان کی یہ طاقت ٹوٹ گئی, ٹوٹنے کے بعد آپ دیکھو گے کہ یہ ہندوستان کے عام لوگ اسلام میں آپ دیکھیں گے, اسلام میں داخل ہو. اب یہاں دیکھیں اس سرزمین میں جتنے بھی بدمنی ہو یا کچھ بھی ہو یا جتنے بھی خرمشار ہو, آپ کے بیچ کی منس کو تو آپ دکھائیں ذرا, جو آپ کے دکھا رہا ہو جو گھوم رہا ہو, یہ سر جھکائے ہوئے چھپکے سے اور ہاتھ میں تصویر لیے ہوئے تصویر, کہتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے جناب, ہم مسلمان ہو گئے. تو یہ تھوڑا بہت اسلام میں داخل ہوتے پھر ان کی تربیت کرو. وہ جو معنی ہے وہ معنی ختم ہو جاتا ہے اسلام کی خوبی کو دیکھنے.